السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم بزرگو اور عزیز ساتھیو عام طور پر ہم آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی کسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں یا چند آیات ذکر کر کے اس کی کچھ تفصیلات عرض کی جاتی ہیں. آج ہم آیات کی تلاوت راست تلاوت کے بجائے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی کچھ مفہوم اور تقاضوں کے ساتھ عرض کر رہے ہیں. ابن نباتہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں آقا کی طرف منسوب کر کے ایک ارشاد نقل کیا ہے. ایک ایک مثال دی گئی اور اس کی وضاحتی ترتیب کے لیے انطباقی نصیحت دی گئی. جیسے آپ موسم کے اعتبار سے بادل کو دیکھتے ہیں کہ اگر چاروں طرف سے بادل دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوں اور بادل سمٹے جا رہے ہوں اور بادل گہرے اور گھنے ہونا شروع ہو جائیں اور کچھ کچھ اندھیرا سا محسوس ہو تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر کیا بات آتی ہے یہ صاحب زبردست بارش کے آثار ہیں. آدمی کیا کہتے ہیں زوردار بارش ہونے کا اندازہ ہے. اگر وہ بادل اسی طرح ٹھہرا رہا اور برسنے کا نام نہیں لیتا آپ ذہنی طور پر کیا خیال کرتے ہیں؟ آدمی یہی سوچتا ہے صاحب وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی، خدا کی قدرت ہے وہ جیسا چاہے کرے، لیکن جو موجودہ جو بادل کی جو صورت حال ہے اس میں تو صاحب ہمارے اپنے ذہن کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، فلکیات کے ماہرین کے خیال کے لحاظ سے، تجربات کے لحاظ سے صاحب موسلا دھار بارش ہونا چاہیے. ہر کس و ناکس کی زبان پہ آپ سنیں گے کہ بھائی یہ بادل آتے ہی اسی لیے ہے کہ وہ برسے اور زمین جل تھل ہو، اس کا افادہ استفادہ عام ہو، سرسبزیاں اور شادابیاں وجود میں آئیں. آدمی یہی کہتا ہے اور فطری طور پر اسی طرح کے تقاضے رہتے ہیں، حالات بھی اسی کے متقاضی رہتے ہیں، اس لیے کہ آدمی اپنے تجربات میں اسی طرح کی چیزیں دیکھتا ہے. لیکن میرے دوستو اگر وہ بادل نہ برسے، یا تو چھٹ گیا یا غائب ہو گیا یا ہے لیکن برستا نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ صاحب خیر قدرت الہی کی بات ہے، وہ جیسا چاہے کرے، لیکن عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا. ایک آدمی حیرت سے دیکھتا ہے، تعجب سے دیکھتا ہے، استعجاب سے دیکھتا ہے، صاحب بادل گھیرے کے آیا ہے مگر بارش ہوتی نہیں. ایسا بادل جو گھیرا ہوا رہتا ہے، گھیرا ہوا رہتا ہے لیکن برستا نہیں. یہ مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کے حق میں جو علم رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا. غالباً ارشاد کے الفاظ یہ ہیں، العلم بلا عمل کالسحاب بلا مطر. بھائی صاحب کیا کہنے، صاحب ان کے بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، بس علم کا دریا ہے بہتا بہتا دریا ہے، بے کرا سمندر ہے. بھائی صاحب ان کے علم کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اب آپ دیکھیے، آپ کسی عالم کو ذہن میں رکھیں، کسی فاضل کو ذہن میں رکھیں، کسی اور محقق کو ذہن میں رکھیں، کسی اور حفاظ علماء کو ذہن میں رکھیں جن کے پاس علم رہتا ہے، علم والی جو شخصیت کہلاتی ہے. ایسا آپ نماز کے بارے میں ہری چٹکیوں میں مسائل بتا دیتے ہیں، روزوں کا مسئلہ سب یوں میں حل مسائل حل کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں سب بیٹھے بیٹھے مسئلے کا حل لے، سب چھوٹے موٹے مسائل ہیں، چھوٹے کیا بڑے سے بڑے نازک سے نازک مسائل، آنند فانند چند لمحوں میں منٹوں میں صاحب ان کے علم کے کیا کہنے. میرے دوستوں جی وہ قرآن کا علم رکھتے ہیں، حدیث کا علم رکھتے ہیں، فقہ کا علم رکھتے ہیں، یہ احسان کا علم رکھتے ہیں، مختلف قسم کے یہ علوم علم سے مالا مال ہے. لیکن میرے دوستو اگر اس علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو جی، یہاں ایسا نہیں ہے کہ صاحب فلاں خاندان کا مسئلہ ایسا ہے، فلاں خاندان کا مسئلہ ویسا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص بات ارشاد فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی عین لام اور میم یہ علم میں لکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ عمل میں صرف جی لام بعد میں ہے میم پہلے ہے، علم میں لام بعد میں جی، علم میں لام بیچ میں ہے میم بعد میں ہے، اور عمل میں میم پہلے ہے لام بعد میں ہے. تو کہ علم عمل کے ساتھ ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. اگر علم کے ساتھ عمل نہیں، بلکہ حضرت یہ فرما دیتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ علم کے تقاضوں کو سمجھ کر عمل کرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو علم کے کچھ نکات اور معارف اور حقائق اور خاص قسم کے علوم اس کے اوپر کھولنا شروع کرتے ہیں اگر علم عمل کے ساتھ رہا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب علم والا علم جب تک اس کے پاس رہتا ہے وہ اس کو برابر مسلسل دعوت دیتے رہتا ہے, علم عمل کو کھینچنا چاہتا ہے اور دعوت دیتا ہے. باضابطہ علم عمل کا داعی بنتا ہے, ایسا کہ بھئی تیرے پاس نماز کا علم ہے نماز پر عامل بن جا, تیرے پاس روزے کا علم ہے تو روزے پر عامل بن جا, تیرے پاس زکوٰۃ کا علم ہے تو زکوٰۃ کا عامل بن جا, تیرے پاس حج کا علم ہے تو حج کا عامل بن جا, تیرے پاس ماں باپ کی اطاعت کا اور بزرگوں کی تعظیم کا, ماں باپ کی محبت کا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا علم. اب یہ جو علوم ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے, یہ علم عمل کی طرف دعوت دیتا ہے, عمل کی طرف بلاتا ہے, اٹھاتا ہے, اس کو برانگیختہ کرتا ہے, ابھارنا چاہتا ہے, دعوت کا داعی بنتا ہے وہ عمل کے سلسلے میں. اگر عمل وہ شخص اختیار کر لیتا ہے تو جی وہ علم عمل وہ شخص نورانی انسان ہو جاتا ہے, اور اگر عمل نہیں قبول کرتا تو علم اس شخص سے رخصت ہو جاتا ہے, علم وہاں نہیں رہتا, الفاظ رہتے ہیں, نور علم نہیں رہتا. الفاظ علم الگ ہے, علم الگ ہے, علم الگ چیز ہے, نور علم الگ چیز ہے. آپ 50,000 کتاب یہاں آپ پڑھ لیں تو ان کو الفاظ علم کہا جائے گا, نور علم نہیں بولتا اس کو, نور علم الگ ہے جو اللہ تعالیٰ عمل کی مناسبت سے عطا فرماتے ہیں, خصوصیات ہیں وہ اندرون میں باطنی انسان میں خصوصیات ہیں. جب علم عمل کے ساتھ ہوتا ہے, عمل کے ساتھ عمل جس علم کے پر عمل شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم و عمل کو قبول فرما لیتے ہیں, جی بشرطے کہ اس میں اخلاص ہو, اور پھر ورنہ وہ علم جو ہے رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم بلا عمل کالسحاب بلا مطر, بادل ہے برستا ہی نہیں ہے, عالم ہے عمل کرتا ہی نہیں. اب نہ برسنے والا بادل کس کام کا ہے, دوسروں کو دوسرے معنوں میں دھوکا. آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب برسے گا, جب برسے گا, شام کو برسے گا, صبح برسے گا, دوپہر کو برسے گا, عصر بعد برسے گا, رات کو برسے گا, رات کی جی اندھیروں میں برسے, کچھ نہیں برستا ہی نہیں. تو پھر میرے دوست اگر وہ علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال اس بادل کسی ہے جو برستا نہیں ہے, جب برستا نہیں تو اب اس کا افادہ استفادہ کتنا ہوتا ہے, اگر برستا ہے تو اس کی افادیت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے, زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. بادل نہیں برس, بارش نہیں ہوتی, زمین سوکھی کی سوکھی رہتی ہے, کھیت لہلہاتے نہیں ہیں, باغ جی بہار میں باغ بہار نہیں بن پاتے, سرسبزیاں اور شادابیاں وجود میں نہیں آتی, برسنے کے بعد ہی سارے حالات ہیں. اسی لیے علماء کرام نے, محققین نے, محدثین نے, خود آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, العلم بلا عمل کالسحاب بلا مطر. مطر مطر بولے تو بارش, امطار آتی ہے اس کی جمع. علم ہی نہیں ہے تو علم کی جستجو کرنا, علم ہے تو پھر عمل کے ساتھ جوڑو پیدا کر لینا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ جی علم عمل کے ساتھ ہو تو وہی محبوبیت لاتا ہے, ورنہ بیگانہ پن دیوانہ پن پیدا کر دیتا ہے. بیگانگی اور دیوانگی ہوتی ہے اگر علم کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا یا علم کے ساتھ عمل نہیں ہوتا. تو ایک مثال تو یہ دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے,
تو نصیحت کیا ملتی ہے اس سے کہ جو آدمی بے علم ہے اس کو علم کی جستجو کرنا چاہیے. اللہ نے جن کو علم سے سرفراز فرمایا ہے وہ عمل کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. اگر علم مع العمل ہوتا ہے تو پھر اس کے انوار اور برکات اتر پاتے ہیں, ورنہ آدمی افادے اور استفادے سے محروم ہوتا ہے. یعنی جو نتیجہ خیزی مراد اور مطلوب ہوتی ہے عوام الناس اور خواص الناس کے اندر, وہ چیز نہیں ہو پاتی. اسی لیے خاص طور سے اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں اس سے محروم رہ جاؤں. اس اعتبار کو ملحوظ رکھ کر احتساب نفس خیش منہمک رہے. جہاں ہم خیر کے ہزاروں کام کر رہے ہیں, بھلائی کے لاکھوں کام کر رہے ہیں, وہاں خود اس بات سے بے بہرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے تئیں کچھ علم سیکھا یا نہیں سیکھا, اور اگر علم سیکھا تو عمل کتنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے آپ سے غافل ہوں, جیسے کہ شاعر نے کہا, باہم ذوق آگہی حائر پستی بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا. ایک مثال یہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارشاد تو ایک ہی ہے, اس ارشاد کا دوسرا حصہ یہ ہے. دیکھیے, ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور جائیداد عطا فرمائی, اور اس کے پاس اسباب ہیں, اس کے پاس وسائل ہیں, اس کے پاس وسائل ہیں, اس کے پاس ہزاروں کے کاروبار ہیں, اور وہ سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں کھیلتا ہے, ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں کھیلتا ہے. تب اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے اسی مال اور دولت میں اس کی پرورش چل رہی ہو, اس کا شعور بیدار ہو رہا ہے, اور خاص طور پر اس کا شعور طاقتور ہونا شروع ہوا, اب وہ بڑھ رہا ہے, پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, حالات کے اعتبار سے اس کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو گئی, بہت سی خوبیاں اس کے اندر آ گئی, یہاں تک کہ وہ مال اور دولت میں جی یہاں سے لے کر وہاں تک چلتا رہتا ہے. لیکن میرے دوستو یہ بتائیے کہ اگر وہ آدمی اگر کسی غریب کا خیال نہیں رکھتا, کسی غریب کا خیال نہیں رکھتا تو کتنا معیوب آدمی ہے, کسی بیوہ کا خیال نہیں رکھتا تو کتنا برا آدمی ہے, اور کوئی بے سہارا آدمی ہے اس کا کوئی سہارا نہیں بنتا تو وہ کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے, کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو جو غنی ہے, مالدار ہے, اور اگر وہ اہل حقوق کے حق نہیں دیتا یا جہاں ضرورت ہے اپنا مال خرچ نہیں کرتا تو اس شخص کے لیے مثال دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ دیکھو ایک درخت ہے, اس کا ابتدائی نوعیت پر غور کرو. جب صرف زمین تھی اس کو تم نے اتھل پتھل کیا, ناگر چلایا, یا اس کو کھود کریت کیا, زمین نرم کی, और वहां पर आपने एक बीज लेकर वो दिया जी, आम की गुठली ली है या किसी दरख्त का बीज लिया, समरावर दरख्त का बीज लिया, और वो बीज आपने जमीन के अंदर दफन कर दिया, पानी से सींच रहे हैं, निगहदाश्त कर रहे हैं। अब वो जी मुल्का निकला, वो तन आवर होने लगा, नशो नुमा पाने लगा, उसमें बढ़ोतरी होने लगी। अब वो जरा सा और ऊपर को उठने लगा, अपनी पिंडलियों पर कायम और ठहर गया, साख पर आ गया, और फिर उसके बाद जो वो यहां तक के उसकी उसकी पेड़ दबीर होने लगी, हजम बढ़ने लगा, शाखें फूट निकले, यहां तक के उसकी शाख दर शाख होकर उसकी शाखें और टहनियां बहुत दूर दूर तक फैल गई। इसी तरीके से मजीद ये हुआ कि उसके अंदर फूल निकल गए, और ऐसे वक्त जबकि सारे इंसानों की जुबान पर आदत के एतबार से ये जुमला आ जाता है कि साहब ये दरख्त तो अपने शबाब पर और कमाल पर आ गया है, अब साहब इसको सिर्फ फल देना बाकी है। हर आदमी क्या कहता, हाँ साहब इसको फल आना चाहिए, अब मौका आ गया है कि इसको फल आना चाहिए। अच्छा इंतजार करता रहा, नौजवान भी इंतजार कर रहा है, बूढ़ा भी इंतजार कर रहा है, मर्द भी इंतजार कर रहे हैं, औरतें भी इंतजार कर रही है, हर छोटा बड़ा इंतजार कर रहा है, किसान इंतजार कर रहा है जी, और उस दरख्त का मालिक इंतजार कर रहा है क्या चीज होना चाहिए भाई, होना ये चाहिए कि भाई इस दरख्त को फल लगना चाहिए। अच्छा सब कुछ होते हुए अगर उस दरख्त को फल नहीं लगा तो आप उस दरख्त के बारे में क्या ख्याल करेंगे? अरे साहब नतीजा ही नहीं तो साहब इस दरख्त के वजूद से क्या फायदा हुआ? साये के लिए तो और बहुत सारे दरख्त हैं, इसी का होना क्या जरूरी था? लेकिन साहब जब ये इस सतह पर आ गया है तो इसका असल काम तो समरावरी था, ये फल देने वाला होता। अगर फल ना दे तो आप क्या कहेंगे साहब, जब इस फल ही नहीं देता, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे साहब आपके मौसम में और एक बार और देख लेते हैं, अगर फल आया ठीक, नहीं तो काट के फेंक देंगे साहब। आदमी के मिजाज में इस तरह की चीज रहती साहब, जब ये दरख्त फल ही नहीं देता तब सब उसके रखने से क्या फायदा है? मेरे दोस्त ये मिसाल दी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, उस गनी के लिए जिसको अल्लाह ने, उस मालदार के लिए जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन वो जी बखील इतना बना हुआ है कि बवक्त जरूरत भी खर्च करने को तैयार नहीं होता, ना छोटों पर, ना बड़ों पर, ना मर्दों पर, ना औरतों पर, ना जरूरतमंदों पर, ना मकातिब पर, ना मदारिस पर, ना उलमा पर, ना अदखिया पर, जी किसी पर खर्च करने को तैयार नहीं होता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ये अलगनी बिला सखा कशजर बिला समर, कशजर बिला समर, कोई मंशा ही फौत हो जाता है आज। इसीलिए अजी उलमाए किराम खुतबा देते हैं, क्या कहते हैं जी, या अय्युहल लगनिया اغتنموا المال وعملوا صالحا, یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر فضل اللہ علیکم نعمتا, نعمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے, تو تمہارا کام کیا ہے؟ یہ لا تبخلوا, تم لوگ بخل سے کام مت کرو, سخاوت سے کام کرو, محتاجوں کی احتیاج دور کرو۔ میرے دوست ہم لوگ تو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں کسی آدمی کی ضرورت کو پورا کر لینا, ایسا نہیں ہے میرے دوست, ایک شدید ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک میرے دوستوں 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ہاں تو ایک بات یہ, تو وہ غنی اور وہ مالدار جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے, لیکن اگر وہ خرچ کرنے پر نہیں آتا, یا تو اینٹ پر اینٹ رکھ رہا ہے, یا گارے پر گارا ڈال رہا ہے, یا مٹی پر مٹی ڈال رہا ہے, یا پتھر پر پتھر ڈال رہا ہے, بڑے بڑے محل تعمیر کر رہا ہے, عجیب انسان ہے, لاکھوں اور کروڑوں کا انسان ہو کر انتہائی قیمتی ہو کر بے قیمت چیزوں پر اپنی قیمت صرف اپنی محنت صرف کر رہا ہے. یہ والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, چارانے کے بندر کو بارانے کی رسی. کام کیا تھا کہ بھائی قیمتی چیز, بھائی چھوٹی چیز کی قربانی دے کر بڑی چیز حاصل کی جاتی ہے, یعنی بڑی چیز کی قربانی دے کر چھوٹی چیز حاصل کی جاتی ہے. بھائی آپ چارانے خرچ کریں گے تو ایک روپے کے نفع کو سامنے رکھ کر کریں گے نا, لیکن میرے دیکھ وہ آدمی جس کو اللہ نے سارے عالم انسانی کے لیے رہبر اور مقتدا اور رہنما اور ہادی اور رہنمایانہ خطوط کے ساتھ اللہ پاک نے بھیجا, وہ انسان جس کے ظاہر اور باطن کے اعتبارات میں انوار اور برکات اور غیر معمولی اثرات اور ثمرات ہیں, ایک آدمی عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا, دعوت کے لیے تیار نہیں ہوتا, دین کی جد و جہد اور محنت کے لیے تیار نہیں ہوتا, انسانیت کی اشاعت کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو پھر وہ آدمی اب اگر قیمتی ہو کر بے قیمت چیز پہ پتھروں پر مٹی پر اگر اپنی قیمت صرف کرتا رہے محنت, تو میرے دوست یہ تو وہی چارانے کے بندر کو بارانے کی رسی کا حصہ ہو گیا. اسی لیے میرے دوست بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے اعتبارات ہیں, وہ جی وسعت کے لحاظ سے, برکتوں کے لحاظ سے, اشاعت کے لحاظ سے, علم اور عمل کے پھیلاؤ کے لحاظ سے, دین کے پھیلانے کے لحاظ سے محنت کرتا ہے, وہ آدمی آدمی ہے. چیزوں پر محنت کتنی خرچ جائز, حدود میں تو خیر آدمی جتنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن وہ کوئی مقصود زندگی تھوڑا ہی ہے, زندگی کا مقصود تو نہیں بنا سکتے نا. اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسی ارشاد کا تیسرا لفظ ہے, فرمایا کہ الفقیر بلا صبر, الفقیر بلا صبر کل بحر بلا ماء بلا ماء. ایک آدمی محتاج ہے, ضرورت مند ہے, سائل ہے, فقیر ہے, اس کا کوئی یار نہ مددگار نہ کوئی, بالکل بے سہارا ہے. تو بھائی ہوں اگر جی ہر بڑے انداز سے اگر کام کرنے لگے اندھا دھن, تو آپ کیا ہیں, ارے میں یار تو صبر سے کام لیا, ایسا کیوں کر رہے ہو, تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم ناچ رہے ہو جی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اگر اس طریقے سے اندھا دھن انداز سے, بے ڈھپ پنے سے, بے ڈھنگے پنے سے, بے صبری سے اگر کام لیتا ہے, تو اس کی مثال دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمندر کی. سمندر ہے بہت بڑا, وسیع ہے, عریض ہے, پھیلا ہوا ہے, چوڑا ہے, دور دراز تک گہرائی میں گڑے کے اعتبار سے کافی ہے, لیکن جس کو سمندر کا نام دے رہے ہیں اس سمندر میں پانی نہیں ہے. جو چیز سمندر کے لیے انتہائی ضروری ہے وہی چیز موجود نہیں ہے, تو پھر آ کر اس پہ سمندر کا اطلاق کیسے آئے گا. ایک فقیر کے لیے, ایک سائل کے لیے, ایک پوچھنے والے کے لیے, ایک محتاج اور ضرورت مند کے لیے سب سے زیادہ لازمے کے طور پر جو چیز ہے جو انتہائی اس کے لیے فائدہ بخش نتیجے کے اعتبار سے, وہ صبر سے کام لینا ہے, صبر سے کام لینا. اور ہم سب فقیر ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, ہاں, بلکہ جتنا زیادہ وسائل والا اتنا زیادہ احتیاج والا ہے نا بھائی, جتنا زیادہ وسائل والا اتنا ہی زیادہ احتیاج والا. ایک آدمی کے پاس ٹیلی فون ہے, ایک آدمی کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے, کس کے پاس احتیاجات کس کے پاس زیادہ ہیں, وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں. ایک وہ آدمی جس کے پاس فون نہیں ہے اس کی بھی گزر رہی ہے, ایک آدمی جس کے پاس فون ہے اس کی بھی گزر رہی ہے, لیکن ضرورت مند کون ہے زیادہ دونوں؟ وہ زیادہ محتاج ہے جس کے پاس فون ہے, اس لیے کہ وہ غریب فون کا محتاج نہیں ہے اور وہ امیر فون کا محتاج ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں کیا ہے, جو جتنا زیادہ وسائل جمع کر لیا ان محتاج نہیں ہے. ارے ہم لوگ تو سراپا احتیاجات کا پتلا ہیں. انسان نام ہے احتیاجات کی پوٹلی کا. ہاں زندہ رہنے کے لیے سانسوں کا محتاج, ہاں طاقت کے لیے ہاتھ پاؤں کی قوت و قدرت کا محتاج, کام لینے کے لیے زندگی میں علم کا محتاج, ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے کے لیے ارادوں کا محتاج, سننے کے لیے کانوں کا محتاج, دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج, بولنے کے لیے زبان کا محتاج, سوچنے کے لیے دماغ کا محتاج, بقائے زندگی کے لیے دل کی دھڑکنوں کا محتاج. بس یہ احتیاجات کا ایک پتلا ہے. جسم ہے وہ بھی احتیاجات کا جی رکھتا ہے, اور جسم کے اندر جو جان ہے وہ بھی احتیاجات رکھتی ہے. بس ضرورتوں کا پتلا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید احتیاجات کا ایک پتلا ہے. جسم ہے وہ بھی احتیاجات کا جی رکھتا ہے, اور جسم کے اندر جو جان ہے وہ بھی احتیاجات رکھتی ہے. بس ضرورتوں کا پتلا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگ تم سب کے سو فقیر اور محتاج اور خلاش اور انتہائی فقیر ہو, تہی دست ہو, محتاج ہو. کسی سے ہم اگر آپ بول کے دے گی تو فقیر ہے, تو فقیر ہو, تو فوراً پلٹ کے جواب دے گا میں فقیر نہیں, تو فقیر, تیرا باپ فقیر ہو. اور اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی محتاج نہیں رہے, پکا محتاج ہو. آدمی اگر فقیری کی نسبت کوئی ہماری طرف, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وہ شخص جس کے لیے صبر ضروری ہے, اگر وہ بے صبری سے کام کرتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے ایک 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 سمندر کے لیے ہم لفظ سمندر استعمال کر رہے ہیں, لیکن مگر وہاں پر پانی کا کوئی خطرہ موجود نہیں, تو جیسے سمندر کے ساتھ پانی کا ہونا ضروری اور لازمی ہے, اس کے بغیر سمندر کا تصور نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے ایک سائل, ایک محتاج, ایک ضرورت مند اور ایک فقیر انسان کے لیے صبر بھی اتنا ہی زیادہ لازم اور ضروری ہے, جس کے بغیر کوئی کام نہیں بنتے آدمی کے, بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا, اسی ارشاد کا ایک جملہ یہ ہے, الملک بلا عدل, الملک بلا عدل. اللہ نے کسی کو حکمرانی دی ہے, حکومت کر رہا ہے, رعایا ہے, اس رعایا پر حاکم ہے, صدارت کی کرسی پر براجمان ہے, عہدیدار ہے, منصب دار ہے, اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں حکومت دی ہے, گویا حاکم ہے, اس کے بیسیوں نے سینکڑوں ہزاروں رعایا کے لوگ اس کی ماتحتی میں ہیں. تو گویا اس کا کام کیا ہے, نہ صرف یہ کہ وہ رعایا کی نگرانی اور نگہداشت کرے, بلکہ ایک اہم بات جو متعلق ہوتی ہے حاکم بنتے ہی, وہ عدل اور انصاف والی بات ہے, کہ صاحب انصاف کرنا چاہیے, انصاف, آدمی منصفانہ مزاج رکھے, انصاف کرے, انصاف. اب تو خیر انصاف کا تصور بھی کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ انصاف بھی کرنے گئے تو ان بھی صاف ان بھی صاف بولے, دونوں صاف ہو جاتے ہیں. بیچ والا کہتا ہے کہ صاحب میں بڑا منصف ہوں, اس کے بعد انصاف میں اس کو بھی کھا جاتا ہے, اس کو بھی کھا جاتا ہے, دنیا میں کوئی رہنا ہی نہیں سوائے میرے. یہ ہم لوگوں کا آج کا انصاف ہو گیا. ارے میاں صحیح حقیقت جو ہے میاں اس کے لحاظ سے فیصلہ کرو بھائی, اس کے لحاظ سے فیصلہ کرو, بحث اس سے نہیں ہے صاحب, بس جو نوٹ دیا بس اس کو اٹھ, انصاف کی بات نہیں کرنا. انصاف کہاں کریں گے پھر دوست, انصاف تو وہاں تھا, ہاں آقا کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں, خلفاء کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں, تبع تابعین کی زندگی میں, ائمہ مجتہدین کی زندگی میں, وہاں, اور عادل حکمرانوں کی زندگی میں انصاف وہاں جھانکتا ہے اور وہاں معلوم ہوتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب نے ایک تربوز تحفہ پیش کیا, تحفے میں, تو ان بزرگ نے یوں کہا کہ بھائی میری ہیں دو بیویاں, لائے ہو ایک تربوز, اگر میرے سے صحیح نہیں کٹا آدھا آدھا تو میں ذمہ دار ہوں گا قیامت میں, آپ ہی آدھا کر کے آدھا آدھا دے کے جاؤ لو. آج میرے دوست انصاف کا بڑا عجیب اعتبار ہے, وقت تنگ ہوا
اسی لیے مزید توضیحات اور تجریحات تو ہم کرنے سے رہے, لیکن میرے دوستو الملک بلا عدل اگر کوئی بادشاہ ہے, حاکم ہے, حکمران ہے, تو اس حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کرے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مثال دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا کہ کل غنم بلا رائن, بھیڑ اور بکریاں ہیں, بھیڑ ہیں, وہ جی قافلے کا قافلہ ہے, اور وہ ریوڑ کا ریوڑ ہے, سینکڑوں نے ہزاروں ہیں, ہزاروں نے لاکھوں ہیں, لاکھوں نے کروڑوں ہیں, لیکن ان کا کوئی نگران نہیں ہے, چرواہا نہیں ہے, ان کا محافظ نہیں ہے. بکریوں کا ریوڑ ہاں, اور ایسے ہی بھیڑوں کا ریوڑ, سینکڑوں نے ہزاروں کا, مگر اگر اس کا کوئی نگران نہ ہو, اس کا کوئی محافظ نہ ہو, اس کا کوئی چرواہا نہ ہو, تو کیا حشر ہوگا اس ریوڑ کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس شخص کی مثال, اس حاکم کی مثال جو اپنی حکومت میں عدل اور انصاف سے کام نہیں کرتا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریوڑ کے جھنڈ کے جھنڈ ہو, قافلے کے قافلے ہو, اور ریوڑ کا ریوڑ ہو, مگر اس کے پیچھے کوئی محافظ اور چرواہا نہ ہو, وہ اس کا جو حشر ہوتا ہے ویسے ہی اس قوم کا, اس حکومت کا, اس ریایا کا حشر ہو جائے گا جس کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے. اسی ارشاد کی ایک بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی نوجوانوں کے لیے خاص طور پر دی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الشاب بلا توبہ, نوجوان آدمی ہے, نوجوان ہے, نوجوان, لیکن توبہ اور استغفار نہیں کرتا, کبھی نادانی اور جہالت سے, کبھی جانے کبھی انجانے, کبھی ارادتن پر کبھی غیر ارادی طور پر توبہ اور استغفار کرتا نہیں, حالانکہ صبح سے لے کر شام تک بہت سے قصور اس کے ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا رہتا ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں آیا ہے, الشباب شعبۃ من الجنون, جوانی جو ہے وہ جنون کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, جنون کا دائرہ ہی ہے جی. اب وہ 1/10 رہنے دو, 1/100 رہنے دو, 1/5 رہنے دو, کچھ بھی رہنے دو, بہرحال ہے ایک حصہ اس کا. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب جی اب میں جو کچھ کر رہا ہوں بس وہی صحیح کام ہے کرنے کا, باقی اور کوئی صحیح کام نہیں کر سکتے, بس میری جو حرکت ہے وہ صحیح ہے. اسی لیے آپ گھروں میں دیکھیں گے کہ جو بچے 16, 17, 18, 19 سال کے ہوتے ہیں تو آپ وہ ایک خاص نرگسی دور سے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نہ ان کے اتنا اچھا کوئی حاکم ہے دنیا میں, نہ ان کے اتنا اچھا کوئی جی تحقیق کرنے والا ہے, نہ ان کے اتنا اچھا کوئی خدمت کرنے والا ہے, نہ ان کے اتنا اچھا کوئی محبت کرنے والا ہے, نہ ان کے اتنا اچھا کوئی تابع فرمان ہے, اطاعت گزار فرما بردار. وہ کہتے ہیں صاحب اپا کی یہ حرکت غلط, اما کی وہ حرکت غلط, جی بھائی کی وہ حرکت غلط, چچا کا وہ کام غلط, تایا کی یہ حرکت غلط, بس پیسے سونا شروع کرتا ہے, تم غلط تم غلط, پھر کون صحیح کون رہے ہو تو میں ہوں تو یہ ایسا ہوتا ہے آدمی. تو وہ چونکہ ایک جنون کا, وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں, اسی لحاظ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بس وہ صحیح ہے, میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح اور میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. حالانکہ اس کی زندگی صبح سے لے کر شام تک اطاعت نہیں بلکہ معصیت میں چلتی رہتی ہے. ارے ٹیلی ویژن دیکھتا سمجھتا میں بے گناہ ہوں, صاحب میں کیا گناہ کر رہا ہوں, بولیے شیشے پہ دیکھا تو کیا گناہ گیا بھائی, جب گناہ ہی نہیں ہے تو پھر لوگوں نے حرام کیوں کہا, جب گناہ نہیں ہوتا تو حرام کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اچھا صاحب دیکھیے, اگر ایک جی کسی نامحرم کی طرف دیکھ لیا, ننگے پوسٹروں کے اوپر نظر ڈال لی, یا سینما کی طرف جانے لگا, یا بازاروں میں پھر رہا ہے, یا خوشبو لگا کے نکل رہا ہے اور منشا یہ ہوتا ہے کہ کوئی محبوب مجھے اپنی طرف دیکھے اور ان خوشبوؤں کی طرف میں یہ لپٹا سمٹا ہوں اور میں اس کے ساتھ رہوں, آدمی مختلف انداز سے حرکتیں کرتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے صاحب میں تو بالکل پوتر اور پاک آدمی ہوں, ایسا نہیں. اب یہ اس نوجوان کی زندگی صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں کٹ رہی ہے, نماز نہیں پڑھتا کوئی تو بے نمازی کی حالت وہی حالت ہے جیسے کوئی آدمی حرام کا ارتکاب کرتا ہے, جیسے کوئی آدمی شراب پیتا ہو, جیسے کوئی آدمی جوا کھیلتا ہو, جیسے کوئی آدمی حرام کھاتا ہو, ایسے وہ شخص بھی شمار ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا, وہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. بھائی نماز نہیں پڑھنا تو حرام ہی چھنا بھائی, نماز پڑھنا فرض اور ترک فرض حرام ہے, فرض کا ترک جو ہے حرام ہے, تب حرام کا ارتکاب صبح سے لے کر شام تک حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا تھا میں تو بالکل بے گناہ ہوں. تو میرے دوست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الشاب بلا توبہ, وہ جوان جو اپنی جوانی میں توبہ نہیں کر رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے, کل بیت بلا سقا, ایک زمین ہے, زمین کے اوپر جی دیوار اطراف سے دیواریں جیسے ہاں جیسے دیوار اٹھائی جاتی ہے اطراف میں باؤنڈری وال ایسے ہی ستون بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور مختلف انداز سے ساری چیزوں کی تکمیل ہو گئی ہے. گھر کے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن گھر پر چھت نہیں ہے. ارے صاحب آپ کا ایسا کیسا گھر صاحب آپ چھت نہیں سو کیسا گھر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان جو اپنی جوانی میں اپنے کو پاکیزہ سمجھ کے توبہ اور استغفار کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے اس کی مثال اس گھر کی ہے جو گھر کی ساری چیزیں رکھتا ہے لیکن اس گھر کو چھت نہیں ہے. تو جیسے اس شخص کو دیوانہ کہا جائے گا بے وقوف کہا جائے گا نا سمجھ کہا جائے گا اور یہ بے ہنگم انداز کا کام کہا جائے گا کہ میاں کسی گھر کے بنانے کی یہ ترتیب نہیں ہوتی بلکہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے چھت پڑ جائے بعد میں آہستہ آہستہ تکمیلی کام کرتے رہتا ہے آدمی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان جو اپنی جوانی میں توبہ اور استغفار کرتا ہے اس گھر کی طرح ہے جو چھت رکھتی ہے ورنہ اس گھر کی طرح ہے جو چھت نہیں رکھتی. اس ارشاد کا آخری ٹکڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر کوئی عورت حیا سے کام نہیں لیتی حیا کی بات نہیں کرتی جی اور ایسے ہی شرم اس کے پاس نہیں اور حیا داری کا مجسمہ نہیں یا حیا کا کوئی شعبہ نہیں اس کے پاس جس کو الحیاء شعبۃ من الایمان کہہ کر آقا نے اشارہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی عورت اس طریقے سے حیا کے بغیر ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال اس کھانے کی سی ہے جس میں نمک نہیں ہے نمک نہیں ہے. اسی لیے انسانوں کو حیا داری سے رہنا چاہیے اور الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. ارشاد پورا ہوا ایک ارشاد عرض کیا گیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک نئی کیسٹ آئی ہے 2 گھنٹے کی حق اور باطل بدعت کے خلاف جنگ. میرے ایک ہم عصر ساتھی ہیں حضرت مناظر اسلام حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی. یہ بدعت کے خلاف ایک جنگ کے انداز کی خصوصی کیسٹ ہے. آپ حضرات جاتے ہوئے ضرور حاصل کر لیں پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. سنتیں ادا فرما لیں. حزب معمول بعد نماز عشاء درس قرآن ہوگا.